بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں ایک خاص موضوعاتی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ موضوعاتی ترتیب وہی ترتیب ہے جو فقہ کرام کی کتابوں میں رائج اور مروج ہے. تاہم اس ترتیب کے دوران جہاں کہیں کوئی ممکنہ سوال جو ہمارے یا ہمارے ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں اٹھ سکتا ہو، ہم اس کی بابت بھی دریافت کرتے ہیں، اور ہمارے معزز مہمان کا مزاج بھی ایسا ہے کہ وہ جہاں کہیں کسی حکم کے ضمن میں یا کسی سبق آموز واقعے یا کسی روایت کی طرف ان کا ذہن منتقل ہو، وہ اسے بیان فرما دیتے ہیں. اب ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں رجوع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام مولانا محمد شفا نجفی صاحب سے. مولانا، السلام علیکم اور خوش آمدید. ہماری بحث نجاسات کے باب میں ہے اور 8 نجاسات بیان ہو چکی ہیں. ہم نویں نجاست کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ کافر ہے. عزرو کرم، کافر کی تعریف اور اس کا حکم بیان فرما دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ
صلی اللہ علیہ وسلم.
کافر کے زمرے میں بہت سارے انسان آ سکتے ہیں. سب سے پہلا انسان جس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج، اور پھر اس کے نتیجے میں اور کفار کے احکام بھی اس کے اوپر لاگو ہوں گے، من جملہ ان میں سے نجاست ہے.
صحیح.
وہ خدا کا منکر ہے، سرے سے وہ نادیدہ چیزوں کا منکر ہو. اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کائنات میں میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس چیز کو موجود ہی نہیں مانتا جو محسوس نہ ہو، جو قابل مشاہدہ نہ ہو. اس لیے خدا کو چونکہ میں نے دیکھا نہیں لہذا وہ موجود نہیں ہیں، روح کو میں نے کبھی دیکھا نہیں لہذا وہ موجود نہیں ہیں. یہ اس عقیدے کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں، مختلف ان کے نام ہیں، ان کو دہری بھی کہا جاتا ہے، ان کو زندیق بھی کہا جاتا ہے، ان کو مادی بھی کہتے ہیں. آج کے دور میں آپ ان کو کمیونسٹ کہہ سکتے ہیں.
صحیح.
کہ جو مادہ کے علاوہ کسی چیز کے قائل نہیں ہوتے، یہ منکر خدا ہے.
صحیح.
اور دوسرا وہ انسان بھی کافر کے زیر میں آتا ہے جو خدا کا تو قائل ہے لیکن توحید کا وہ قائل نہیں ہے.
صحیح.
توحید کا قائل نہیں ہے. اور اگرچہ یہ دو مسئلے ہیں، دو الہی ادیان میں یہ بڑے بنیادی اور حیاتی حیثیت رکھتے ہیں کہ خدا کی ذات کو بھی مانا جائے اور اس کو ایک مانا جائے.
صحیح.
کو ایک مانا جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے الہی نمائندوں کو خدا کو ثابت کرنے کے لیے ان کو اتنا زور نہیں لگانا پڑا، اتنے ان کو وہ مشکلات پیش نہیں آئی جتنا خدا کو ایک ثابت کرنے میں وہ ان کو زور لگانا پڑا. تو وہ فطرت کی آواز بھی ہے، قرآن کی بہت ساری آیات بھی ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ زمینوں کو اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یقولون اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. لیکن اللہ کو ایک ماننے کے مرحلے میں یہ پسو پیش کرتے تھے، اور وہ سینکڑوں کو جو مانتے تھے، وہاں ایک اور کا اگر اضافہ کر دیا جاتا تو اس کو ماننا یا اس کو تسلیم کرنا
ان کے لیے مشکل نہیں تھا.
کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن معبود کو، خالق کائنات کو ایک ذات میں منحصر سمجھنا، یہ انہیں گوارا نہیں تھا. لہذا ہم کافر اس انسان کو کہہ سکتے ہیں جو سرے سے خدا کے وجود کا منکر ہو، اور وہ دہری ہو جن کے نظریات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں بھی بیان کیا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما یہلکنا الا الدہر کہا کرتے تھے. جو کچھ ہے اسی دنیا کی محدود اور مادی زندگی ہے، اس کے بعد جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے یا اس کے رگوں میں خون کی گردش رک جائے، بس اس زندگی کا خاتمہ ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس کے بعد کوئی عالم نہیں. وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ اور گردش فلک ہے جو ہمیں مارتی ہے. یہ منکرین خدا ہیں. صحیح. اور توحید کے منکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے خلق کرنے میں یا کائنات کو رزق و روزی دینے میں یا عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار دیں. جیسے سنوی مسلک لوگوں کا خیال تھا کہ اس کائنات میں ان کی اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق جو ہمیں مخلوق نظر آ رہی ہے وہ دو قسم کی ہے، کچھ شر ہے اور کچھ خیر ہے. یہی حیوانات میں بھی جو چیزیں انسان کے فائدے میں ہیں، ہم ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کو سواری کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کو وہ خیر سمجھتے ہیں گویا. اور کچھ ایسی خدا کی مخلوق یا حیوانات ہیں کہ بظاہر ان کے کوئی فائدے ان کو نظر نہیں آتے،
بلکہ نقصانات نظر آتے،
بلکہ الٹا ان کا وہ زہریلے ہیں، تو لہذا وہ نقصان دہ ہیں، مضر ہیں. تو ان کی سوچ یہ ہے کہ چونکہ مخلوق دو قسم کی ہے، لہذا ان کا خالق بھی
دو،
خالق بھی ان کو دو ہونی چاہیے. جو فائدہ مند یا خیر مخلوق ہے اس کے خالق کا نام انہوں نے یزدان رکھا ہوا ہے، اور جو شر ہے نقصان دہ مخلوق ہے اس کے خالق کا نام انہوں نے اہریمن رکھا ہوا ہے. جبکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جس کو آپ خیر سمجھتے ہیں اس کا بھی وہی خالق ہے، اور جس کو آپ بظاہر شر سمجھتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اس کا خالق بھی وہی ذات ہے. یہ آپ کی ظاہر بین نگاہیں ہیں کہ جو ایک مخلوق کو شر سمجھتی ہے، لیکن اس کائنات کے اندر خالص شر خدا کی مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے، یا خیر ہی خیر ہے، یا اگر کسی مخلوق میں آپ کو بظاہر خیر بھی نظر آتا ہے، فائدہ بھی نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی شر اور نقصان اور زیان بھی نظر آتا ہے، تو اس میں خیر کو غلبہ حاصل ہے، خیر کو برتری حاصل ہے. ہم اپنی ظاہر بین نگاہوں میں کچھ چیزوں کو نقصان دہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہی انسانی حیات کے لیے فائدہ مند ہے. مجھے جیسا آپ نے اشارہ فرمایا، ایک واقعہ یاد آتا ہے اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے اس کو عرض کرتا ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ان کی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے تکلفانہ ماحول تھا.
صحیح.
یہ میں نے خواندہ پیشانی کہہ دیا ہے ایسے مجازن، ورنہ خدا ہنستا نہیں ہے نہ اس کی کوئی پیشانی ہوتی. صحیح. ہے اللہ تعالیٰ بھی بغیر کسی اپنے ناراضگی کے اظہار کے ان کے سوالات کا جواب دیتا تھا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پوچھا، پالنے والے یہ بتا، یہ جو چھپکلی ہے ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہمارے در دیوار پر دوڑ رہی ہوتی ہے، اس کو خلق کرنے کا کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت اس میں وہ مضمر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ جس طرح چھپکلی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایک دفعہ اس چھپکلی نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ پالنے والے اس سے لمبے خط کے انسان کو پیدا کرنے کا کیا
جواز کیا ہے،
ضرورت جواز کیا ہے. تو ہم اپنی محدود اور ظاہر بین ذہن اور سوچ کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو شر سمجھتے ہیں، جبکہ درواقع انسانی حیات کے لیے یا کلی طور پر اس کائنات میں حیات کے لیے وہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق ایک ہی ذات ہے.
صحیح.
کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ خالقیت میں، نہ رازقیت میں، نہ ربوبیت میں اور کائنات کو پالنے میں. اور اس کے علاوہ توحید کے باب میں جو بہت ہی اہم پہلو ہے وہ توحید فی العبادت ہے. صحیح. یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کو عبادت اور پرستش کے قابل نہ سمجھا جائے. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر ایک وقت میں مسلمان دو چیزوں کا اقرار کرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا.
صحیح.
کہ بھئی میں دہری نہیں ہوں، میں ملحد نہیں ہوں، میں زندیق نہیں ہوں، منکر خدا نہیں ہوں.
صحیح.
میں اللہ کا بھی قائل ہوں. اور الوہیت یعنی جو عبادت ہے، معبود ہونا، اس کو بھی میں خدا کی ذات میں منحصر
سمجھتا ہوں. توحید بھی آ گئی اس میں،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی اقرار ہو گیا.
صحیح.
اور توحید بھی آ گئی عبادت میں توحید کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور
پرستش نہیں کرتا، پرستش قابل ہی نہیں سمجھتا،
نہیں کرتا.
صحیح.
البتہ یہ بھی ہمارے محترم ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، کم از کم اختصار کے ساتھ عبادت کا مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کہتے کسے ہیں جو خدا کی ذات میں منحصر ہے.
صحیح.
غیر اللہ کے لیے وہ روا اور جائز نہیں ہے. عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کو اپنا خالق بھی مانتے ہیں اور اس کو اپنا رازق بھی مانتے ہیں. اپنا خالق اور رازق ماننے کے ساتھ ساتھ اس طرح اس کے سامنے خشوع اور خضوع سے پیش آتے ہیں جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہے.
صحیح.
یعنی اس کے علاوہ یہ سب چیزیں موجود ہوں، یہ ایک ذات کو آپ اپنا خالق بھی سمجھیں، اس کو اپنا رازق بھی سمجھیں، اور اس کے سامنے خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کریں جس طرح ہم نماز میں خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اپنے جسم کے سب سے زیادہ قابل احترام عضو کو اور جسم کے حصے کو یعنی پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں، یہ عبادت ہے. صرف کسی کے احترام میں جھکنا، صرف احترام میں شانوں کو جھکانا جس طرح والدین کے احترام میں شانوں کو جھکانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ عبادت کے زمرے میں نہیں آتا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس کو آپ اپنا خالق بھی سمجھیں، اس کو اپنا آپ رازق بھی سمجھیں، اور اس کے سامنے اس طرح
اسی کے بتائے ہوئے طریقوں
سے خضوع کے ساتھ پیش آئیں اور اس کا مظاہرہ کریں جس طرح اس نے
خود بتایا
حکم دیا ہے. تو کافر کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی ذات کا انکار کرے، عبادت میں کسی کو شریک قرار دے، خالقیت اور رازقیت میں کسی کو شریک قرار دے.
صحیح.
یہ کافر کے زمرے میں آتا ہے، یہ کافر کہلاتے ہیں. اور ایک اور شخص جو بظاہر کلمہ گو بھی ہو سکتا ہے، خدا کی ذات کو بھی وہ مانتا ہے، توحید کا بھی وہ قائل ہے، لیکن بعض ضروریات دین، مسلمات دین.
مولانا صاحب، یہاں ہم آپ سے ضروریات دین کے بارے میں وضاحت چاہیں گے.
فقہی اصطلاح میں ضروریات دین کا مطلب یعنی دین کے وہ احکام یا دین اسلام کے وہ معلومات جو کہ واضح ہوں، روشن ہو، آشکارا ہوں، سب کو معلوم ہو.
بدیہی ہم بول سکتے ہیں،
بدیہی ضروری سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ بھاری بن جاتا ہے.
صحیح.
تو واضح نوعیت کے الفاظ، بالکل آشکارا قسم کے احکام. چونکہ ناظرین متوجہ ہیں کہ فقہی احکام ہوں یا دوسرے، وہ دو قسم کے ہیں. بعض ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہیں.
صحیح.
ہر قرآن کو آسمانی کتاب سمجھنے والے کو وہ احکام معلوم ہیں. نماز اسلام میں فرض اور واجب ہے، زکوٰۃ اور حج اور روزہ واجب ہے، یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جو کسی مسلمان کو معلوم نہ ہو.
صحیح.
ان کو ضروریات دینی اسلام کہا جاتا ہے، یعنی دینی اسلام کے ایسے احکام ہیں جو سب کو معلوم ہیں، سب کو معلوم، ان کو ضروریات دینی اسلام کہا جاتا ہے. ان کا اگر کوئی خدا نخواستہ انکار کر دے، یعنی سرے سے کہے کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، دو باتیں ہیں، یا مسلمان کے الہی احکام کو مقابلے میں دو قسم کے رد عمل سامنے آ سکتے ہیں. ایک مرتبہ ایک کلمہ گو وہ نماز نہیں پڑھتا.
صحیح.
نماز کو فرض مانتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، اقیم الصلاۃ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، جو قرآن کو آسمانی کتاب مانتا ہے وہ نماز کے
وجوب سے
انکار نہیں کر سکتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے فرض ہے. لیکن تارک الصلاۃ ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے. تارک الصلاۃ کا حکم اور ہے، اور نماز کے منکر کا حکم اور ہے. تارک الصلاۃ اگر نماز کا وہ منکر نہیں ہے تو وہ قابل مذمت ہے، بہت قابل مذمت ہے. تارک الصلاۃ، الصلاۃ عمود الدین کہا گیا ہے، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواہا، نماز اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو باقی عبادات بھی انسان کی قبول ہوتی ہیں. و ان ردت رد ما سواہا، نماز اگر مسترد ہے، نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، تو باقی عبادات بھی وہ قابل قبول نہیں ہیں.
صحیح.
جو نماز پڑھی گئی ہو لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس کی وجہ سے باقی عبادات بھی مسترد ہیں. و اور اگر سرے سے کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کی باقی عبادات کس طرح خدا کے بارگاہ میں قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ وہ مذمت اپنی جگہ، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفرا، یہاں تک جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، جو بغیر کسی شرعی مجبوری کے نماز کو ترک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ یہ نجس ہو جاتا ہے، اس کو رشتہ نہیں دے سکتے، وہ بعض اوقات تاکید کے لیے اس قسم کی تعبیریں کی جاتی ہیں۔
صحیح.
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تارک الصلاۃ اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے کہ جو نماز کو معمولی سمجھے، جو نماز کو ایک ہلکی عبادت سمجھے، اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، وہ تمام اپنی جگہ، لیکن اگر وہ نماز کو فرض سمجھتا ہے، واجب سمجھتا ہے، انکاری نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے، البتہ ایک گناہگار مسلمان ہے۔
صحیح.
لیکن اگر خدا نخواستہ وہ نماز کا انکار کر دے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک باریک نقطے کی وضاحت میں سمجھتا ہوں اپنے محترم ناظرین کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے انکار کی بھی دو وجہ ہو سکتی ہیں، پس منظر اس کے دو ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان لا علمی کی وجہ سے، بے خبری اور جہالت کی وجہ سے، اسلامی معاشرہ یا ماحول سے بالکل کٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ نماز لا علمی کے نتیجے میں نماز کو واجب نہیں سمجھتا، یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی نماز کا ایسا انکار جس سے رسالت کا انکار لازم آ جائے، جو رسالت کے انکار کے مترادف ہو۔
صحیح.
جو رسالت کا انکار سمجھا جائے، یہ بندہ جو ہے ضروریات دین اسلام کا منکر سمجھا جاتا ہے، تو کافر ہم اسے کہیں گے کہ جو خدا کی ذات کا منکر ہو، یا خدا کی ذات کا تو قائد ہے مگر توحید کا منکر ہے، کسی کو خالقیت اور رازقیت میں خدا کا شریک قرار دے، یا کسی کو عبادت میں خدا کا شریک قرار دے، وہ کافر ہوتا ہے، اور ان 10 یا 7 میں سے ایک ہے۔
قبلہ، اگر کسی معاشرے میں مختلف مذاہب، مختلف ادیان کے لوگ رہ رہے ہیں، تو کیا وہاں پر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ہر ملنے جلنے والے سے پہلے پوچھیں، تصدیق کریں کہ بھائی آپ کا کیا مذہب ہے، ایمان کیا ہے، پھر اس سے ہاتھ ملائیں؟
نہیں، وہ خصوصاً اگر آپ ایک اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں، اب وہاں اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کا ملک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں مسلم بھی ہے، غیر مسلم میں، اگرچہ وہ اقلیت میں، صحیح، لیکن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو پابند نہیں کیا گیا ہے کہ اگر کہیں کسی سے ملنا چاہتے ہیں، اس کا ہاتھ گیلا ہے، تو پہلے آپ سے پوچھیں کہ صاحب آپ کا مذہب کیا ہے۔ تو ایک اسلامی مملکت میں ہر ملنے والے کو آپ مسلمان سمجھ کے اور مسلمان والا اس سے سلوک اور برتاؤ کر سکتے ہیں۔
قبلہ، ہماری اگلی نجاست ہے نجاست خور، حیوان کا پسینہ، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔
جی ہاں، یہ 10 نجاسات میں سے میرے خیال میں شاید یہ واحد نجاست ہو کہ جس کے بارے میں شاید ہمارے بعض ناظرین یا مسلمانوں کو خبر نہ ہو، باقی جو 9 نجاسات ہیں میرے خیال میں سب کو معلوم ہے کہ یہ نجس ہیں، پیشاب، پاخانہ، خون، مردار، کافر، یہ ایک خاص قسم کی نجاست ہے کہ اگر کوئی جانور، اونٹ ہو، گائے، بھینس ہو یا بھیڑ بکری، وہ نجاست خار ہو۔ اب یہ نجاست خار سے مراد یعنی کہ ان 10 نجاسات میں سے جو نجس سے کھانے کے قابل ہے، اس کو اگر وہ کھاتا ہو تو اس کا پسینہ نجیس ہے، نہیں، وہ ایک خاص قسم کی نجاست، پاخانہ خور، وہ اس حیوان کا جو پسینہ ہوگا وہ نجیس شمار ہوگا۔ البتہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ایک دفعہ کے کھا لینے سے یہ حیوان نجاست خور نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ اپنی عادت بنائے، یعنی اس کثرت سے وہ نجاست وہ کھاتا رہے کہ اس کو نجاست خور کہا جائے، ایسی صورت میں اس کا جو پسینہ ہوگا وہ نجاسات میں شمار ہوگا، اور وہ آپ کے کپڑے کو یا جسم کو لگ جائے تو وہ اس کی نجاسات آپ کے کپڑوں تک سرایت کر جائے گی اور آپ کے کپڑے نجس ہوں گے۔
یہ پاخانہ کسی بھی جانور کا ہو سکتا ہے؟
نہیں، پاخانہ انسانی پاخانہ،
انسان کا پاخانہ،
جی، انسانی پاخانہ کی خصوصیت ہے۔
قبلہ، نجاسات کی ہماری یہ بحث تو ختم ہو چکی ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نجاست کے ثابت ہونے کے کتنے طریقے ہیں؟
آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو نجس چیز ہے وہ پاک چیز کے اوپر گری ہے.
ہمیں خود یقین ہو,
آپ کو خود یقین ہو, بالوجدان, ہم کہتے ہیں بالوجدان, آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ دو عادل آپ کے پاس آ کے گواہی دیں, یعنی دو عادل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسے دو فرد کی جو کبھی گناہ کبیرہ نہ کرتے ہوں, ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ نہ کرتے ہوں, اور جو گناہ صغیرہ ہے چھوٹے گناہ بار بار ان کے وہ مرتکب نہ ہوتے ہوں,
صحیح.
اور علاقہ یا زمانے کے لحاظ سے اپنی شخصیت کے منافی کوئی کام نہ کرتے ہوں, جس کو فقہی اصطلاح میں خلاف مروت کہتے ہیں, یا جو گناہ کبیرہ ہیں وہ ایک دفعہ بھی وہ اس کے قریب نہ جائیں, مرتکب نہ ہوں, اور اصرار نہ کریں بار بار گناہ صغیرہ بھی وہ نہ کریں, اور خلاف مروت یعنی اپنی شخصیت کے منافی کوئی کام نہ کریں. یہ عادل ہے. ایسے دو آدمی آ کے آپ کے پاس گواہی دیں کہ ہم نے اس کپڑے کو, اس برتن کو نجس ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ایک یہ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یعنی جس کے ہاتھ میں, جس کے استعمال میں یہ چیز ہے, جس کے ہاتھ میں یہ برتن ہے, جس کے پاس یہ لباس یا کپڑا ہے, وہ تصدیق کرے, وہ کہے کہ یہ برتن میرا, یہ برتن ناپاک ہے, یہ برتن جو میرے استعمال میں ہے, یہ کپڑے جو میرے استعمال میں ہیں وہ ناپاک اور نجیس ہیں. تو پھر آپ اس سے کوئی ثبوت مانگنے کے پابند نہیں ہیں کہ بھئی دو عادل گواہ پیش کرو,
یہ
تو تم نے دعویٰ کر دیا کہ میرے کپڑے نجیس ہیں یا میرا برتن نجیس ہیں, اب اس کو ثابت کرو, دلیلوں سے ثابت کرو, گواہ پیش کرو. نہیں, یعنی جس کے استعمال میں یہ چیز ہے خود اس کی تصدیق کہ یہ چیز نجیس ہے وہ مانی جائے گی, کافی ہے, اور اس کو نجس سمجھا جائے گا.
یعنی اگر ہم کسی سے کچھ خریدنے جاتے ہیں یا عاریتاً مانگتے ہیں اور وہ کہے کہ یہ نجس ہے, تو ہم اسے نجس تصور کریں.
جی بالکل. یا مثلاً آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور کسی دوست کے کپڑے ہیں اس کے کمرے میں, اس کے کپڑے ہیں, آپ اس کو ان کو پہن کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, وہ کہے کہ بھئی یہ میرا, یہ تو جوڑا میرا نجس ہے, آپ اس کو نجس سمجھیں گے اور اس کی نجات ثابت ہو جائے گی, اس کے کہنے سے آپ اس میں پھر نماز نہیں پڑھ سکیں گے, کوئی آپ ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے.
قبلہ نجاست کے سرایت کرنے, پھیلنے یا منتقل ہونے کے کیا طریقہ کار ہے اس کا؟
یہ مسئلہ ہم گزشتہ پروگراموں میں ضمناً ایسی باتوں میں بتا چکے ہیں, آج باضابطہ یہ آپ سوال کر رہے ہیں. یہ ترم ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے, یہ جو ہم نے 10 نجاست بیان کی ہیں, یہ ان 10 میں سے کوئی بھی نجاست کسی دوسرے جسم, وہ انسانی جسم ہو یا کپڑا ہو یا برتن, وہ اس صورت میں نجاست پھیل سکتی ہے اور دوسری پاک چیز نجس یا متنجس ہو سکتی ہے, جب ان دونوں میں سے کوئی ایک تر ہو.
صحیح.
ان دونوں میں سے کوئی ایک تر ہو تو پھر جو نجاست ہے وہ پاک چیز تک وہ سرایت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں خشک ہیں, دونوں خشک ہیں, کافر ہے, منکر خدا ہے, اور اس کا جسم خشک ہے, اس کو آپ کا ہاتھ لگ جائے, یا نجس العین جانور کتا اور خنزیر خشکی میں رہنے والے, ان کا جسم پاک ہے اور ان کو آپ کا ہاتھ لگ جائے, آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے اور ان کا جسم بھی خشک ہے, ان کو اگر لگ جاتا ہے تو اس کی نجاست آپ کے ہاتھ تک سرایت نہیں کرے گی, نہیں پھیلے گی, ادھر جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی. تو وہ یا یہ شرط ہے کہ رطوبت کی وجہ سے, تری کی وجہ سے ایک جسم کی جو نجاست ہے دوسرے جسم تک پھیلے, دونوں خشک ہوں تو پھر نجاست نہیں پھیلے گی.
قبلہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ کے تجاویز, تبصرے, آراء اور سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. آپ کی تجاویز اور تبصروں کا ہمیشہ خیر مقدم کیا جائے گا, اور آپ کے سوالات کی کثرت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم ان کے جوابات کے لیے باقاعدہ ایک الگ سلسلہ شروع کریں, اور انشاءاللہ جلد ہی حادی سے پوچھئے کے عنوان سے آپ ایک پروگرامز کا سلسلہ دیکھیں گے جس میں آپ کے موصول سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ.